السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اظفر امام۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے 8ویں دور سے، جو رواں ہفتے قطر میں شروع ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی 28 ستمبر کو افغانستان میں صدارتی انتخاب سے پہلے الیکشن مہم، اور اتوار کو ہونے والے دہشت گرد حملے پر بھی بات کریں گے، اور آگے چل کر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے، جہاں ملک میں ایک بار پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں پاکستان میں اقلیتوں کے قومی دن منائے جانے کے تناظر میں ملک میں اقلیتوں کو درپیش چیلنجز اور اس کے حل کے لیے حکومتی پالیسی کیا ہے وہ جاننا چاہیں گے، اور سامعین آخر میں ہیپیٹائٹس یعنی جگر کی بیماری کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ دن کتنا اہم ہے، اس بیماری کے علامات کیا ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے پروگرام کے آخر میں۔ ہمارا ٹول فری نمبر پہ 0800-777-789 پہ آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہیں گے۔ امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوسٹ نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ 15 اگست کو اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکی صدر کی کابینہ کا ایک اہم رکن ہوتا ہے، اور ملک کی بیشتر خفیہ ایجنسیاں انہی کے ماتحت ہوتی ہے۔ ڈین کوسٹ کو 2017 میں صدر ٹرمپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس مقرر کیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان اختلافات کی خبریں جو تھی وہ عام تھی۔ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت اور شمالی کوریا سمیت بہت سے معاملات پر ڈین کوسٹ کے موقف سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خوش نہیں تھے۔ اور اب چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے افغانستان سے۔ زبیر بابک رخیل صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ ہمیں امید ہے ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں۔ کامران بخاری صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اپنے اس پہلے موضوع پہ۔ اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ بتایا جا رہا ہے آپ لائن پہ ہیں، کل سے کہا جا رہا ہے کہ قطر میں طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا 8ویں دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہے اس دور سے؟
بہت نوازشی کے پروگرام میں آپ نے شامل کیا۔ میرے خیال میں ابھی تک جتنی بھی افغانستان میں جو پروگرس ہوئی ہے پیس پروسیس کے اوپر، وہ کافی حد تک تسلی بخش ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں اب نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں، کیونکہ پازیٹیو باتیں تو بہت ہوئی ہیں کہ ابھی اچھا ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ٹروپس وڈرول ہیں امریکن اور فورن فورسز کے، وہ شاید کوئی ٹائم لائن سامنے آ جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس بات کی گارنٹی کر دیں کہ افغان سوئل جو ہے وہ دوبارہ کبھی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی، مگر ابھی تک کوئی کانکریٹ بات سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو چار بیسک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس میں یو ایس ٹروپس کا وڈرال، سیز فائر، انٹرا افغان ڈائلاگ اور یہ ٹیررزم والا ایشو جو ہے، ان چاروں کا مسئلہ کیا ہے بیسک؟ ان چاروں پوائنٹس پہ دونوں پارٹیز امریکن اور افغان طالبان دونوں ایگری کرتے ہیں، مسئلہ صرف اس کی سیکوینسنگ کے اوپر ہے۔ سیکوینسنگ کا ایشو یہ ہے کہ امریکن یہ چاہتے ہیں کہ پہلے انٹرا افغان ڈائلاگ ہو، سیز فائر ہو، انٹرا افغان ڈائلاگ ہو، اس کے بعد وہ وڈرا کریں، اور پھر افغان طالبان جو ہیں وہ گارنٹی دیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جبکہ افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پہلے امریکن اپنے وڈرال کی ٹائم لائن دیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ٹائم میں انٹرا افغان ڈائلاگ کریں گے اور سیز فائر کریں گے اور ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو اب ان معاملات کو ریزالو کرنے کا کافی حد تک چانس بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب کی واشنگٹن کی وزٹ ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ افغان طالبان کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ آف پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ ان کی ملاقات کرائیں, ان کا افغان ڈائلاگ جنرلی کرائیں اور اس معاملے کو ریزالو کرنے میں امریکہ کی مدد کریں. اور میرے خیال میں پاکستان اب اس کے اندر مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے اور شاید انہوں نے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو بھی آج وہ لے لیا ہے اپنے کانفیڈنس میں. اور آئندہ چند دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملات کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. افغانستان کے ایک منسٹر صاحب ہیں رحیمی صاحب, انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک ڈیٹ بھی دی ہے بلکہ کہ 7 اگست کو شاید ناروے میں آسلو میں ان کا افغان ڈائلاگ ہوگا, یعنی کہ افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کریں گے. مگر یہ خالی ایک ون سائڈڈ ویو ہے, اس کو ابھی تک کنفرم کسی نے نہیں کیا.
ٹھیک, نہیں بلکہ طالبان نے تو بریگیڈیئر صاحب طالبان نے کل ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست بات چیت نہیں کریں گے.
آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب ہر طرف سے متضاد خبریں آ رہی ہیں اور میرے خیال میں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر انوالو ہو ڈائریکٹلی. اور ایک طریقہ کار نیگوشیشنز کا ہے پراکسیمیٹی ٹاکس والا,
ٹھیک,
بے شک اسلام آباد میں ہو یا کسی اور ملک شہر میں ہو, کہ پاکستان یہ آرگنائز کرے کہ پراکسیمیٹی ٹاکس ہو افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے درمیان, اور ان پراکسیمیٹی ٹاکس کے تھرو یہ معاملات کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک پوسیبل طریقہ ہے کرنے کا. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ دوحہ میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ کس نتیجے میں پہنچتی ہے, اور زلم خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ ان کو افغان طالبان کو کتنی حد تک کنونس کرتے ہیں کہ اگر امن چاہیے, اور خاص طور پر میرے خیال میں افغان طالبان کو یہ بات بھی باور کرانی چاہیے کہ اگر ان کو پاور چاہیے, اگر ان کو کابل میں حکومت بنانے کی پاور چاہیے, تو ان کو اس پیس پروسیس کو ایک فائنل کلوزر تک لانا ہوگا. اور یہ بات اس پہ زیادہ ایمفسائز کریں, اور تاکہ یہ انٹرا افغان ڈائلاگ بھی ہو جائے اور تمام معاملات ریزالو ہو جائیں اور افغانستان میں اور پورے ریجن کے اندر امن آ جائے.
ٹھیک,
تو چانسز برائٹ ہیں انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتے میں معاملات بہت حد تک کلیئر ہو جائیں گے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, لیکن جس طرح ابھی میں نے کہا کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین, انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کا جو امکان ہے اس کو مسترد کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ طے نہیں ہوتا تو افغان حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی. جبکہ ہم نے جس طرح آپ نے بھی کہا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کے لیے طالبان کو راضی کریں گے, تو یہ کس طرح ہوگا؟ لیکن کیونکہ طالبان نے کل یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان ان کو دعوت دیتا ہے تو وہ انویٹیشن بھی قبول کرے گا.
میرے خیال میں یہ تمام پوسٹرنگ جو ہے یہ نیگوشیشن کی ٹیکنیکس میں شمار کی جا سکتی ہیں کہ وہ ایک دم سے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو شاید ریویل نہیں کرنا چاہتے. مگر اب یہ بات تو افغان طالبان کے اوپر بھی واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ جہاں تک کنسیڈ کر سکتا تھا اس نے کنسیڈ کر دیا ہے, اور اس سے آگے شاید اس کے لیے بھی ابھی جانا ممکن نہیں ہے. ابھی افغان طالبان کو بھی کچھ کہیں نہ کہیں تو کنسیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر دونوں سائڈس بالکل ہی اپنی ایکسٹریمسٹ نان نیگوشیبل پوزیشن پہ کو تیار کرنے اور وہاں سے ہلے نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملات ریزالو ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ افغان طالبان کی بھی یہ تمنا ہے, خواہش ہے کہ وہ کابل میں اپنی حکومت قائم کریں, تو ان کو بھی اس کام کو ممکن بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور پاکستان ان کو بہترین راستہ دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے تھرو اس معاملے کو ریزالو کر سکتے ہیں, اور اگر جب ایک دفعہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہو گیا اور یہ معاملات ریزالو ہو گئے, تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انٹرا افغان ڈائلاگ میں بات چیت کرنی کیا ہے. یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ بات ہے, خالی سامنے سامنے بٹھانا تو نہیں ہے. انہوں نے یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ اگر انٹرم اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ کس قسم کی گورنمنٹ ہوگی, करेगी, किस कानून के तहत वो काम करेगी, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क होगा जिसके तहत वो काम करेगी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो काम करेगी। इशू ये है कि अफगान तालिबान यहाँ पे इस्लामिक शरिया चाहती हैं, जो दूसरी पार्टीज हैं वो वेस्टर्नमेंट की डेमोक्रेसी चाहती हैं, कि ये मामला तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए उनको इंट्रा अफगान डायलॉग करना पड़ेगा,
ठीक है,
जब ये मामला रिजॉल्व होंगे।
राइट,
तो इसलिए मेरे ख्याल में अफगान तालिबान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितना वो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन अपनी इख्तियार कर चुके थे वो कर लिए, अब वक्त आ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो भी बहुत अर्जेंसी दिखा रहे हैं इस मामले अफगानिस्तान से निकलने की, और अब सिचुएशन स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट है बिल्कुल तैयार है अफगान तालिबान के लिए कि इसका फायदा उठाएं,
और
तभी फायदा उठा सकते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट के साथ किसी भी फॉर्म में, चाहे उनको वो डायरेक्ट बात करें या उनको वो उनकी जाति हैसियत में बात करें या उनको अफगान सोसाइटी के तौर पर के मेंबर लेकर बात करें, बात जरूर करें और मामला को आगे चलाएं।
जी,
ये उनके हक में भी है और पाकिस्तान के हक में भी है और पूरे खत्ते के हक में।
ओके, इस वक्त हम सामीन को बता दे चलें कि काबुल से हमने दो एनालिस्ट को लाइनअप किया था अपने इस सेगमेंट के लिए, लेकिन दोनों में से कोई लाइन जो है इस वक्त हमें नहीं मिल रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे के साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमने देखा है अफगानिस्तान में कोई भी जब दहशतगर्द हमला होता है, ख़ासकर वो हमले जिनकी जिम्मेदारी बाद में अफगान तालिबान कबूल करते हैं, तो उसके बाद एक मनफी रिएक्शन जो है अफगानिस्तान की वजह से और अफगान अवाम की वजह से नज़र आता है, वो इसका ब्लेम जो है हमेशा पाकिस्तान को देते हैं। अभी अगर हम देखें जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं और उनकी बातों से वॉशिंगटन में जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान का काफ़ी असर रसूख है तालिबान पर, जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो उनको राज़ी करेंगे कि अफगान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत करें, और जब वो बात कर रहे थे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस वो नज़र आ रहे थे, तो अब अफगान आवाम के अंदर जो मनफी तासर पाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान मिलिट्री हुकूमत के हवाले से, आपको नहीं लगता कि उससे वो जो है स्ट्रेंथन होगी?
देखिए, बात बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब वाशिंगटन गए थे तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि क्या वो अफगान तालिबान के साथ बात करके उनको ऑन बोर्ड लेकर गए थे वाशिंगटन जाने से पहले, कि क्या उनके पास ये उनकी उनकी रजामंदी थी कि अगर मैं वहाँ पर जाकर ये कहूँ कि मैं अफगान तालिबान को मेज पर ले आऊँगा तो वो हम उनके बात को मानेंगे और उसको इलाज रखेंगे। अगर तो वो अफगान तालिबान को अनबोर्ड लेकर गए थे फिर तो हमें काफ़ी हो सकती है मामला आगे चलेंगे, और अगर वो उनसे पूछे बगैर चले गए वहाँ पर अपने तय इन्होंने ये बात की है तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अफगान तालिबान जब तक वो खुद जहनी तौर पर राजी ना हो वो ये काम नहीं करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की कि टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान को मुर्दे साथ ठहराते हैं, ये बात तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और बहुत दफा दोहराई भी जा चुकी है, मगर एक बात हमें ये देखनी चाहिए, जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या अफगान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के लोग नहीं, वो अफगान नहीं है? ये कह सकते हैं कि वो अफगान पॉपुलेशन के उस हिस्से को सपोर्ट कर रहे हैं जगह से जो कि अफगान तालिबान है, तो वो लोग जो गवर्नमेंट में हैं और जो नेशनल अलायंस में हैं, जो बाकी एथनिक ग्रुप्स जो हैं तो अफगान ही हैं, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? उनको दूसरे ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें इंडिया सर पहले से, तो ये बात उस तरह से बनती नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी ये इल्जाम ठहरा दें कि वो अफगानियों को सपोर्ट कर रही है, वही काम बाकी लोग भी कर रहे हैं।
ओके ब्रिगेडियर साहब, लेकिन
ये है कि पाकिस्तान की सपोर्ट जो है वो अफगानियों के लिए है, सेक्शन के लिए नहीं है।
ओके,
और पाकिस्तान यही चाहेगा कि अमन हो और होल ऑफ द अफगान नेशन गवर्नमेंट बने और वही जो है जो पीस प्रोसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे।
जी ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहिए, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे करना चाहेंगे इसी मौजू पे। हमें काबुल से सीनियर सहाफी और तजियाकार जुबैर बाबकर खेल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। جی زبیر صاحب, ہمیں اندازہ ہے آپ کافی اس وقت مصروف ہے. تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کا, بہت شکریہ. اور زبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آٹھواں دور مذاکرات کا شروع ہو رہا ہے دوحا میں کل سے طالبان اور امریکہ کے درمیان, کیا توقعات اس سے رکھی جا رہی ہے افغانستان میں حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر؟
جی شکریہ. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو آٹھواں راؤنڈ ہے یہ دو جہت سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکی حکام نے بیان دیا تھا کہ 1 ستمبر تک کچھ حل نکالیں گے یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں. تو اب جو آٹھواں دور شروع ہوگا اسی کے ساتھ ہی وہ مہینہ جو اگست کا ہے وہ بھی شروع ہوگا, اور ایک مہینہ رہ چکا ہے ستمبر تک. تو میرے خیال میں اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ امریکی حکام کا اور زرمئی خلیلزاد کا, اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور سب نے یہی کہا ہے کہ بس آخری مراحل میں ہے. تو میرے خیال میں یہ آٹھواں دور اسی میں کچھ نہ کچھ فیصلے ہوں گے. اور دوسری طرف یہی مہینہ ہے جس میں طالبان کا افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنا اور مذاکرات کرنا, وہ بھی کچھ اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی.
ٹھیک, اوکے. زبیر بکر خیل صاحب, الیکشن کیمپین جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے افغانستان میں, اور کل ایک بڑا حملہ بھی ہوا ہے جس میں کئی افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟
جی, عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جب ٹارگٹ ایک ہو اور وہ حملہ آور جو ہے وہ ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے, اور پھر دوسری جانب سیویلین کیجولٹیز جو ہے اس حملے میں بڑھ جائے, تو پھر کوئی بھی آرم گروپ جو ہے افغانستان میں طالبان اور آئسس, وہ یہ ذمہ داری نہیں لیتی اس کے. تو لیکن عام طور پر یہی ہے کہ اور تو کوئی ٹیررسٹ گروپ افغانستان میں ہے ہی نہیں, یہی دونوں گروپس ہے, اور جو دھماکے اور سوئسائڈ کار بامبس ہے وہ یہی کرواتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو تھا یہ حقانی نیٹ ورک کا حملہ تھا, کیونکہ ٹارگٹ بھی اہم تھا اور کمپلیکس اٹیک تھا, اور زیادہ طور پر کابل میں اور افغانستان میں جو کمپلیکس اٹیک ہوتے ہیں اس میں یہی حقانی نیٹ ورک جو طالبان کا ایک حصہ ہے وہی کرواتے ہیں. اور میرے خیال میں آئسس اور یا داعش جو ہے افغانستان میں اب تک وہ اتنا مضبوط نہیں ہو چکا ہے کہ اتنا بڑا حملہ وہ کر سکے.
اوکے, بہت شکریہ زبیر بابکر خیل صاحب, تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. بریگیڈیئر صاحب, ہم نے اس موضوع پہ یہاں امریکہ میں ایک سیکیورٹی کے ماہر کامران بخاری سے بھی بات کی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, جی. کامران بخاری سے ہم نے پوچھا کہ وہ افغان خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ پہ جو حملہ ہوا ہے جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اس حملے کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے, پھر اس پہ آپ کی انالیسز لیں گے. جی
جی, آئی تھنک سب کو معلوم ہے کہ جو نائب صدر کے اپنا امیدوار ہیں امر اللہ صالح صاحب اور سابق انٹیلیجنس چیف ہیں افغانستان کے, ان کا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑا ایک ہاکش پوزیشن ہے, اور وہ پاکستان کے مخالفین میں سے جانے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس حملے کو اسی کانٹیکس میں لیں گے, اور یہ حالات جو ہمیں اپنا ریلیشن شپ ہے کابل اور اسلام آباد کا وہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں مزید خرابی آئے گی. تو یہ تو آئی تھنک پارٹ آف دا گیم ہے, کیونکہ ایک طرف آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے, پھر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے طالبان کی طرف سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, طالبان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ بھائی آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں, صدر اشرف غنی کی حکومت اور دیگر جو اینٹی طالبان فورسز ہیں جن میں امر اللہ صالح صاحب بھی ہیں, اور امر اللہ صالح صاحب اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ان بات چیت کے ذریعے افغانستان کو جو ہے جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے اسے افغانستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک پش بیک ہے طالبان کی طرف سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امر اللہ صالح صاحب اور ان کا کیمپ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے.
ब्रिगेडियर सर अमरुल्ला साले साहब ने इस पे अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमला जो है दुश्मन की तरफ से किया गया है। दुश्मन से क्या मुराद है ये उन्होंने इसकी तफसीलात इसको मज़ीद उन्होंने वो नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन जिस तरह कमरान बुखारी साहब ने कहा, अफगान खुफिया एजेंसी के जो साबिक सरबराह हैं अमरुल्ला साले, उनका शुमार पाकिस्तान के सख्त नाकिदीन और मुखालिफीन में से किया जाता है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उंगली जो है वो उन्हीं की तरफ, पाकिस्तान की तरफ उठाई जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि ये पॉइंट इस डिस्कशन में आ गया, मगर इसको सही तनाजुर में देखने के लिए हमें ओवरऑल अफगान पीस प्रोसेस जो चल रहा है उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब ये देखें कि जो चार पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए उसमें से एक पॉइंट है सीज फायर का, और अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान जो है वो सीज फायर को राजी हो जाए, मगर अफगान तालिबान के लिए सीज फायर के राजी होना फिर वक्त इसलिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट करना चाहते हैं। एक बात तो ये है कि जब तक वो मैदान जंग में, अगर हम मैदान जंग कहें, उसमें वो फाल हैं, उनके जो केंद्र जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उस तक तक वो अमेरिका के ऊपर और अफगान नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जितने भी उनके जो सोल्जर्स हैं या जो केडर्स जो हैं जो बैटल फील्ड के ऊपर हैं, उनको वो बिजी रख सकते हैं और उनको इस बात पे लगाए रख सकते हैं कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो अब नजदीक है और हम उसको इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। तीसरी बात अमरुल्ला साहब जी के, वो पहले एनडीए से भी थे और वो एनडी पाकिस्तान हैं, तो वो तो सब जानते हैं, जब भी अफगान तालिबान किसी भी सूरत में किसी भी वजह से ऐसी कार्रवाइयां करेंगे तो उनका तो जो भी रिएक्शन होगा वो एंटी पाकिस्तान ही होगा। तो ऐसी सूरत में इस बात को ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये काम ये क्या तालिबान को कहा है, तालिबान पाकिस्तान के कहने के ऊपर उनके ऊपर ये हमला किया, मेरे ख्याल में इसकी ना तो कोई लॉजिक बनती है और ना ही कोई इसका सबूत है। तो मैं समझता हूँ यही है कि ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, एक सिलसिला है अफगान तालिबान की तरफ से, जो वो पूरे अफगानिस्तान में अपनी जो मौजूदगी है, अपनी जो स्ट्रेटेजिक रीच हम जिसको कहते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे जाके कार्रवाई कर सकते हैं, उसका एक नमूना है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के दिल में पहुंच कर हमला कर सकते हैं,
राइट,
और ये बात वाजे करना चाहते हैं अमेरिका के ऊपर और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के ऊपर,
बिल्कुल। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बात की जाती है कि बगैर किसी बड़े सपोर्ट के तालिबान जो हैं ये हमले नहीं कर सकते, पीछे ज़रूर इनके पीछे कोई और है, और जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात की जाती है कि हम तालिबान को इस चीज़ के लिए राज़ी करेंगे और उस चीज़ के लिए राज़ी करेंगे, तो फिर मज़ीद जो तासुर पाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से, जो मनफी तासुर पाया जाता है अफगानिस्तान के अंदर, उसमें हमें मजबूती जो है वो नज़र आती है। आप हमारे साथ रहिए। कामरान बुखारी साहब से हमने पूछा कि तालिबान और अमेरिका के माबेन मुआहिदा तय होने के बाद वो अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस तरह देखते हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम सुनते हैं, फिर उस पर आपके कमेंट्स लेंगे। जी,
कि तालिबान जो हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह तालिबान की अपनी जो नेचर है बहसियत एक इंसर्जेंसी के, उनके यहाँ जो है कोई पॉलिटिकल विंग तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी के लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी जानब जो मेन स्ट्रीम है अफगानिस्तान की, जिसको कहा जा रहा है कि भाई जो हुकूमत बनाई है, तश्कील की गई है, जो सिविल सोसाइटी एक सेटअप हुई है गुज़श्ता जो है दो दहाइयों में, वो बहुत कमज़ोर है, तो वो भी तालिबान को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तालिबान इसमें शामिल होना भी नहीं चाहते। तालिबान एक्सप्लॉयट कर रहे हैं इस बातचीत को ताकि वो अपनी दोबारा से हुकूमत या कम से कम कोई ऐसी हुकूमत कायम कर सकें जिनमें उनका पलड़ा भारी हो।
جی سامین، یہ تھے کامران بخاری جو ہمیں بتا رہے تھے کہ طالبان اور امریکہ کے مابین اگر کوئی معاہدہ طے ہوتا بھی ہے تو ان کے بقول طالبان جو ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید افغانستان کے سیاسی جو وہ ہے مین سٹریم ہے اس میں وہ شامل نہ ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو بریگیڈیئر صاحب آپ افغانستان کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, میں تو شاید اتنا پیسمسٹک نہیں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا اوپن ڈائلاگ ہوگا. اب اس میں جو ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے وہ ہے طالبان کے لیے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اس ڈائلاگ میں شامل نہ ہو. اگر سرکردہ لوگ ہیں اب تو پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب, حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ عبداللہ صاحب اور ان کے باقی جو نزدیکی ساتھی جو ہیں جیسے امرولا تالے صاحب ہیں یا جو این ڈی ایس میں کام کرتے ہیں یا وہ تمام لوگ جو کہ افغان طالبان کے خلاف آپریشنس میں کسی نہ کسی طرح سے حصہ لیتے رہے ہیں, تو یہ بات تو کلیئر ہے. اب اگر ہم نے افغان ڈائلاگ کی بات کرنی ہے تو افغان ڈائلاگ تو انٹر افغان ڈائلاگ تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے اور ہوگا, اور اس میں صرف نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے یہ سرکردہ لوگ شامل نہ ہو. باقی جتنی ایسی سٹیز ہیں, ٹارگیٹس ہیں یا یہ ٹرک ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ سب شامل ہوں. افغان سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, جو دوسرے پولیٹیکل لوگ جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر افغان طالبان جو ہیں اگر افغان ڈائلاگ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت بڑے چانسز ہیں کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کوالیشن کا بن بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھے کچھ سجیسٹ کرنا ہو تو میں یہ کہوں کہ ایک انٹرن یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے کے لیے انٹر افغان ڈائلاگ کے بعد جب یہ امریکن کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ انٹرن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال جتنے بھی وہ ڈسائڈ کرتے ہیں اس تک وہ حکومت کرے اور اس دوران میں یہ ایک اپنی نئی کانسٹیٹیوشن لکھیں اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اسلامک شریا کو بھی شامل کرے, اس کا قوانین شامل کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ویسٹرن ڈیموکریسی کا سہارا لے اور ایک ہائبرڈ قسم کی کانسٹیٹیوشن لائے جو کہ پوری افغان نیشن کے تمام خدشات جو ہیں, تمام کی جو پرائیورٹیز جو ہیں اس کو کلیئر کرے. یہ دو سال میں کام کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن کریں اور اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن کریں, نئی گورنمنٹ لائیں اور پورے افغانستان کے اندر امن کے ساتھ رہیں. یہ ممکن ہے. افغانستان کے افغان طالبان کا جو بھی جو اعتراض ہے وہ افغان سوسائٹی کے باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, شاید دوسری پولیٹیکل کے ساتھ نہیں ہے, مگر ان تمام لوگوں کے ساتھ ضرور ہے جو کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو میرے خیال سے اب امریکہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیس پروسیس کشمیر تک اپنے مرضی انجام تک پہنچے تو شاید اب ان وقت آ گیا ہے کہ شاید اب وہ بھی اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب اور ان کے باقی جو احباب جو ہیں اور گفتہ اقدار جو ہیں ان سے سپورٹ اپنے ختم کریں, ان کو ایز آؤٹ کریں افغان پولیٹیکل سین سے اور اس پروسیس کو اپنے مرضی انجام تک پہنچائیں. جب تک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جو لوگ رہیں گے افغان پولیٹیکل سین کے اوپر, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پیشکش ہو سکتی ہے تمام معاملے میں اور پیس پروسیس لٹکا رہے گا.
ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک کالر ہے چترال سے, محمد شفیع صاحب. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. اپنا بہن, یہ آپ کی نشریات جو ہے یہ چترال پہ نہیں سنائی دے رہا ہے اور یہ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ذرا میں بات جو ہے آپ تک میں پہنچا دوں. اگر
جی بہت شکریہ,
یہاں پر سنائی دیں تو پھر میں
بتانے کا
کال کروں گا, لیکن اس وقت آپ کی آواز جو ہے یہ پروگرام کی آواز
ٹھیک, ہماری نشریات جو ہے سنائی نہیں دے رہی ہے چترال میں. بالکل, یہ ہم اپنی مینجمنٹ تک آپ کی بات پہنچائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا محمد شفیع صاحب, اور بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس وقت ایک بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظر نامہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی زامین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اصفر امام. اور اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پہ بات کرنا چاہیں گے پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی صاحب سے، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم خالد فاروقی صاحب.
جی السلام علیکم.
جی خالد فاروقی صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ جے یو آئی ایف کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے تحریک انصاف کو کہ وہ اگست تک مستعفی ہو جائیں، ورنہ اکتوبر میں اسلام آباد کی جانب آزادی مارچ ہوگا. کتنا بڑا خطرہ آپ مولانا صاحب کو دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کے لیے، اور جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہمیں ملک میں نظر آ رہا ہے اس کو آپ کس طرح، اس کا تجزیہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئٹہ میں جو مولانا فضل الرحمان کا جو اجتماع تھا، پیغام جو تھا وہ بہت بڑا تھا، مطلب وہ دیکھنے میں اور بھی بڑا تھا، اور وہ متاثر کن بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں نئے سیاسی رنگ نہیں مذہبی رنگ بھی غالب ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے اعلان کیا اور اپنے اسی جارحانہ رویے کا اظہار کیا جس کا وہ مظاہرہ پچھلے الیکشن کے بعد سے کرتے آ رہے ہیں، جب سے وہ الیکشن میں وہ ان کو کامیابی، ان کو جب ناکامی ہوئی تھی اس کے بعد سے. اور عمران خان کے خلاف بالخصوص ان کا جو ایک رہا ہے، سٹانس رہا ہے، وہ خاصا اگریسو رہا ہے. سو اب انہوں نے جو یہ چیلنج کیا ہے اس میں انہوں نے چار شیٹ بھی چیلنج کیا ہے. انہوں نے مہنگائی کو موضوع بنایا، ٹیکسوں کی بھرمار کا انہوں نے ذکر کیا، پھر انتخابات کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور حکمرانوں کو وہ دھاندلی کی پیداوار حکمران کہتے ہیں. پھر انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ آپ، مطلب یہ کہ کوئی مذاکرات یا کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ اسی مہینے میں استعفیٰ دے دیں ورنہ پھر انتخابات کی طرف مارچ ہوگا. سو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں پہلے سے طے کر چکے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ اعلان ان کا جو ہے وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون کون سی سیاسی جماعت آتی ہے، ان کی جو بنیادی اتحادی جماعتیں ہیں جن میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، ان کا کس قدر ساتھ دے پاتی ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا کیا موقف بنتا ہے، رویہ آتا ہے پیپلز پارٹی کا، کہ اگر سے آصف زرداری صاحب نے بڑے لائٹر موڈ میں کہا کہ ہم فکر نہ کریں کہ ہم عدالت سے ہی مولانا کے جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے اس میں شریک ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں یہ جاننا کہ سیاسی جماعتیں ان کو کس طرح سپورٹ کرے گی، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈھول لی کی پالیسی بھی کچھ واضح نہیں، بلکہ ان کی طرف سے ابھی تک جو موقف آیا وہ یہ ہے کہ پارٹی لیول سے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی اپوزیشن کی یہ پالیسی ہے.
رائٹ، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت فی الحال جو ہے حزب اختلاف کی جو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، وہ عملی طور پر انہوں نے ان کا ساتھ ابھی تک نہیں دیا ہے، یا وہ جے یو آئی ایف کی جو حکمت عملی ہے اس سے مختلف حکمت عملی رکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس طرح کے لانگ بار جو بھی ہیں، اگر تو فل آف لائف کرنی ہے تو مولانا ضرور اپنا شوق پورا کریں. اگر انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ لینا ہے، دیکھیے پاکستان میں ایک بڑا ماحول بنا تھا جب ایک سال کا ٹائم تقریباً اس حکومت کو ہو گیا، بجٹ بھی آ گیا، مہنگائی نے بھی پورا زور دیا، پھر ٹیکس بھی نئے نئے عائد ہوئے، لوگوں کو وہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے بالخصوص وہ بہت تنگ ہوئی، پھر پی ٹی آئی کی اپنی جو حمایت تھی اس کے اپنے سرکل میں وہ کم ہو رہی تھی. لیکن اس کے باوجود کسی بھی حکومت کو ہٹانے کے لیے، اور جبکہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، اس کو ہٹانے کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اس پالیسی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، اپنی حلیف جماعتوں کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو مولانا اگر ایک ایسے کنونشن میں یا جلسے میں سب سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس سے ان کی اتحادی جماعتیں یا ان کی وہ جماعتیں جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی, ان کو جن کی وہ میزبانی بھی انہوں نے کی, جن کے مہمان بھی وہ بنتے ہیں, وہ اگر ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ اعلان کیا گیا تو میں اسے تو ایک سیاسی غلطی سمجھوں گا. کیونکہ اب اگر باقی سیاسی جماعتیں اس اعلان کی حمایت کرتی ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلم لیگ ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جماعتیں کولرا کی سیاست پر چل رہی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے لگ گئی ہیں. یہ جماعت دونوں بڑی جماعتیں, یاد رکھیے, یہ اپنے اوپر اس طرح کی جو ایک ہے وہ بات نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ان کا اپنا حلقہ انتخاب ہے, ان کا اپنا ووٹر ہے, ان کا اپنا سپورٹر ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے. یہ اپنا پیپلز پارٹی بہت حد تک ایک لبرل جماعت ہے, نواز جو ہے یہ بھی اس طرح کنزرویٹو نہیں رہی جو اس کا ماضی تھا. کس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر سیاسی مشکلات کے باوجود ایک مذہبی رہنما کی قیادت میں وہ اپنا جو ہے ویٹ وہ کس طرح ڈال دیں گے, یہ مشکل بات لگتی ہے. باقی معاملات میں جہاں تک حکومت کی مخالفت کرنا ہے وہاں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ بن سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ سیاسی جماعتیں غیر مشروط طور پر کورونا کے ساتھ چل کے اس لانگ مارچ میں شریک ہو جائے.
اوکے, خالد فاروقی صاحب, جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا, تو اس پر وہ کہاں تک عمل پیرا جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں, اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت عام لوگوں کو جن مشکلات چیلنجز کا سامنا ہے, مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا اور جو مسائل ہیں, اس کی وجہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس پہ عمل پیرا ہیں؟ خالد فاروقی صاحب,
دیکھیے, عمران خان نے جو وعدے کیے وہ ان کا سیاسی منشور تھا, جو انہوں نے وعدے کیے وہ ان کے سیاسی نعرے تھے, وہ ان کے انتخابی نعرے تھے, لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہو پاتا, اور پاکستان میں پچھلے ایک سال میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا, اور اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ مہنگائی کی شکل میں, بےروزگاری کی شکل میں, غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھنے کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جن کی تعداد اگر لاکھوں میں تھی تو وہ ملینز میں چلے گئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی فیصد جو تھی غربت سے نیچے جو لوگ ہم کہتے تھے کہ 35% ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بےروزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور مہنگائی اتنی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کل کو.
لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے, خالد فاروقی صاحب, ان کا موقف یہ ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عام لوگ جو ہیں ان کو یہ قربانیاں دینی پڑے گی, اس کے بغیر ملکی صورتحال جو ہے, معاشی صورتحال وہ بہتر نہیں ہو سکتی.
نہیں, میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ان کی بڑی ہی ایک جو انہوں نے لائن ڈرا کر لی ہے, یہ بڑی خطرناک لائن ہے. اس لیے کہ ایک ایسا ملک جہاں لوگ ہی قربانیاں دے رہے ہیں اور اشرافیہ قربانیاں نہ دیتی ہو, تو وہاں کے لوگوں پر بلا امتیاز غریب امیر کا فرق رکھے بغیر ہر طرح کی ٹیکس عائد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریبوں کا خون کر رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی آپ کو مسئلہ حل نہیں کر سکتے. پھر آپ کو اقتدار میں کیوں لایا گیا تھا؟ اقتدار میں حکومت کے آنے کا مقصد اور جمہوری حکومت کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو ریلیف ملے گا. پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ آج ایک بڑا دلچسپ تھا انٹرویو فرقت کی گفتگو اسد عمر صاحب کی, اخبارات میں بھی آئی, میڈیا نے اس کو دیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ معاشی حالات کو بہتر کرانے کا وقت تھا, اس میں ہم بہتر پالیسی نہیں دے سکے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اور میں نے عمران خان کو یہ بتا بھی دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری تھی, تو اس سے گنجائش تھی, اختلاف رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش تھی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں غریب طبقہ جو ہے یہ مزید غریب ہو گیا ہے, مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے, بےروزگاری مزید بڑھ گئی ہے. تو اس صورتحال میں حکومت کچھ بھی اپنا موقف دے, وہ حق پر بھی ہو, تب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو حالات ہیں وہ کیونکہ بہتر نہیں ہوئے, ہم کسی جگہ پہ ان کو ریلیف نہیں دے سکے. اور اگر کوئی سیاسی جماعت, جمہوری جماعت, منتخب جماعت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دیتی, تو پھر اس کا یہ فیلئر ہوتا ہے. یہ تحریک انصاف کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے. اب اس پر کس حد تک وہ اسے بہتری کس حد تک وہ پیدا کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ان کے معاشی ماہرین کے جو گن ہیں, ان کا پبلک سے لینا دینا کچھ نہیں ہے, جو منتخب نمائندے نہیں ہیں, جو عوام میں سے نہیں ہیں, وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ اپنے طریقے سے سارا کچھ سبق پڑھ کے آتے ہیں, اور وہی مطابق اب موجودہ حکومت کو بھی بتا دیا ہے اور وہ اسی لائن پہ چل رہے ہیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کا لانگ ٹرم کچھ پالیسیز کے نتیجے میں اس ملک کی معاشی حالت بہتر ہو, لیکن اس وقت بہرحال مجھے کہیں کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا.
تو آپ کو لگتا ہے کہ دیگر یا حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی موجودہ صورتحال سے, اور کیا پھر یہی جماعتیں جو ہیں یہ ایک خطرہ بن سکتی ہے موجودہ حکومت کے لیے؟
دیکھیے, پاکستان جیسے ملکوں میں حالات جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں رہتے. بعض اوقات پاپولر حکمران جو ہوتے ہیں وہ غیر مقبول ہو جاتے ہیں, بس کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا. ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسی مؤثر مہم یا تحریک نہیں چلائی گئی, نہ ہی ابھی اس کا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس کا وقت آیا ہے, نہ ہی انہوں نے اس کی کوشش کی ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت ہی ہلکے پھلکے انداز سے, لیکن اگر کسی ٹائم پہ جا کے پبلک جو ہے جس کو اگر ریلیف نہیں ملتا, پبلک کی اور ہمارا جو تاجر کمیونٹی ہے وہ, اور پھر جو مذہبی طبقہ ہے وہ جو عمران خان کو پسند نہیں کرتا, وہ اگر مل جاتے ہیں تو پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. میرے اپنے خیال کے مطابق عمران خان کو اپنی اس کسی مستقبل کی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا. انہیں اپنے سیاسی جو اتحادی ہیں ان کی تعداد بڑھانا ہوگی, انہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنے اتحادی تلاش کرنا ہوگا. یہاں پہ ان کے لیے گنجائش تھی جب انتخابات نہیں ہوئے تھے, تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی شکل میں ایک الائنس تھا جہاں گنجائش تھی. ابھی بھی ان کو جب کبھی میرے خیال ضرورت محسوس ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی طرف جائیں. یہ سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں اور یہی ان کے لیے بھی ایک صورت ہوگی. جہاں تک جو مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, کیونکہ اس کی لیڈرشپ کے الزامات ہیں, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہی اس وقت مین ٹارگیٹ کی ہے, تو وہ ابھی پنجاب میں ایک مؤثر آواز ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کر پائے. اور شاید ہو سکتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے کہ دو تین مہینے کے بعد, یعنی یہ اس سال کے آخر تک جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر ان کو کہیں حکومت کی طرف سے ریلیف نہیں ملتا اور پھر وہ پبلک کی سپورٹ دے کے کسی مہنگائی اور ٹیکسوں کی جو بجٹ میں ٹیکس بتائے گئے ان کے خلاف وہ پھر نکلے. لیکن یاد رکھیے وہ سیاسی جماعتیں, پاکستان کی مین پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان یا کسی مذہبی تحریک کے پیچھے نہیں چلے گی, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو پسند کرے گی اور نہ ہی ویسٹرن فورسز اس کو پسند کرے گی جن کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے پاکستان میں. تو جب یہ وہ طاقتیں جو پاکستان کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہیں, تو وہ جب ان مذہبی عناصر کو, جبکہ انتہا پسند مذہبی عناصر کے نام پر مذہبی عناصر سے چھٹکارا پایا جا رہا ہے, آل اوور مطلب جتنی مسلم ورلڈ ہے اس سارے میں, تو پاکستان میں کس طرح اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے یا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پیچھے سیاسی جماعتیں اقتدار کی شکل میں کھڑی ہو جائیں گی؟ کوئی تحریک چل سکتی ہے, اگر چلی تو وہ مہنگائی کی وجہ سے چل سکتی ہے, بےروزگاری کی وجہ سے چل سکتی ہے, پبلک کے معاملات کی وجہ سے چل سکتی ہے, کئی خارجہ پالیسی کی ناکامی کی صورت میں چل سکتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی خواہشات کی تکمیل میں شاید مشکل ہو ایسی کسی تحریک کا چلنا.
اوکے خالد فاروقی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, لیکن نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے بھی ہم آپ کو روکنا چاہیں گے. اصل میں ہم نے جو پاکستان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اقلیتوں کا قومی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, اور اس موقع پر وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ہم نے سامعین مدعو کیا تھا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ منزہ ہاشمی صاحبہ کو, لیکن میرے خیال میں کراچی میں کافی سخت بارشیں اس وقت سنائے ہو رہی ہیں, اس وجہ سے ان کی لائن جو ہے اس میں کافی شور ہے, آڈیبل نہیں ہے ان کی آواز, پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو اقلیتیں آباد ہیں پاکستان میں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, اور ہم نے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کو بھی مدعو کیا ہے, سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے اقلیتوں کو درپیش مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اور اس وقت پاکستان کے بعض علاقوں میں سخت بارشیں ہونے کی وجہ سے کچھ گیسٹ جو ہیں ان کو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے، ان کی آواز جو ہیں اس میں کافی لائنز میں گڑبڑ ہے۔ تو خالد فاروقی صاحب، آپ کے ساتھ ہی کنٹینیو رکھنا چاہیں گے۔ آج جو ہے اقلیتوں کا قومی دن پاکستان میں منایا گیا، اس کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا یہ دن منانے کا؟
دیکھیے، بنیادی طور پر پاکستان میں جو اقلیتوں کا دن منایا گیا، اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی اور موجودہ حکومت کی اور اس سے پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت کی، ان تینوں ادوار میں کوشش تو یہ کی گئی کہ اقلیتوں کے جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں منارٹیز کے ساتھ اس کو کسی حد تک اور کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ سو اس میں کوشش تو ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں کوشش نہیں کرنا چاہتی، سبھی پولیٹیکل پارٹیز اس میں کوشش کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایک تو ہمارا سماجی ڈھانچہ ایسا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پسماندہ علاقے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ضرور ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اسی طرف آج جو عمران خان، اسی طرف سندھ میں ہمارے سامنے جو واقعات جو دیکھنے کو ملے اور جس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی، وہاں ہندو کمیونٹی کو شکایات پیدا ہوئی کہ ان کی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ جو جب بھی نکاح کیے جاتے ہیں اور وہ مذہب کی وجہ سے ان کو تبدیلی مذہب پر بھی ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ آج پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی عمران خان صاحب کی، اس اسپیچ میں انہوں نے بھی اسی پر اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے جو ملک ہے اس میں جو قانون کی بالادستی جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے، اور انہوں نے پھر اس بات پر کہ کس طرح زبردستی اجازت ہی نہیں ہے مذہب میں اس کو آپ یہ اس بات کی کہ آپ کسی کو مسلمان کریں، زبردستی کسی کو نہیں مسلمان کیا جا سکتا۔ پھر یہ زبردستی کی شادیاں جو ہیں اس پر تو میرے اپنے خیال کے مطابق پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے جتنا ابھی تک نہیں ہوا۔ پولیٹیکل پارٹیز کی دل کے باوجود، ان کی خواہش کے باوجود، پیپلز پارٹی دیکھیے خود کو ایک لبرل سیکولر اور ایک ترقی پسند جماعت کہتی ہے، لیکن اور صرف انگلش کی حکومت بھی ہے اور 10-15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہی چلی آ رہی ہے، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکایات سندھ میں بہت زیادہ ہیں۔ وہ شکایت جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سیاسی اور مذہبی سے زیادہ سماجی ہیں، جہاں پسا ہوا طبقہ دیکھا جاتا ہے، جہاں کمزور ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، اور جب پھر یہ ایسا طبقہ ہو جس کا مذہب بھی دوسرا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو رنگ بھی دوسرا مل جاتا ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کی کوئی بھی صفائی پیش کرنا، اس کے لیے کچھ بھی معذرت پیش کرنا، یہ میرے اپنے خیال کے مطابق غلط ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر قانون کے مطابق، اب کچھ کیسز ایسے آئے جس میں وہ بچیاں جو متاثرہ تھیں جن کو ان کے والد کے مطابق، ان بچیوں نے جا کے کورٹس میں جو بیان دیے اس میں انہوں نے اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا اس کی نفی کر دی، اس وجہ سے عدالتوں کو بھی ان کو مقدمات کو ختم کرنا پڑا۔
یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کو جو کو درپیش چیلنجز کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، ان کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں، بیسک رائٹس کی، تو کافی چیلنجز جو ہیں وہ ان کو درپیش ہیں، اور حالات جو ہیں آپ کے بقول کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ جے سالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اقلیتی امور کے سابق وفاقی وزیر ہیں آپ۔ السلام علیکم جے سالک صاحب۔ جے سالک صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آواز آ رہی ہے۔
جی جے سالک صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو قومی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں اقلیتوں کا، اس پس منظر میں آپ اگر ہمیں بتائیں کہ کیا چیلنجز جو ہیں سامنا ہے اقلیتوں کو، اور موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو آئی ہے وہ آئین کی جو 226 آرٹیکل کی وائلیشن کر کے آئی ہے، کیونکہ 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے اسمبلی میں موجود ہیں، جبکہ آئین 226 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ بغیر الیکشن کے بغیر سیکرٹ بیلٹ پیپر کے بغیر کوئی سیٹ جو جنرل اسمبلی میں نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پوری دیگ میں اگر ایک گندا دانا یعنی اگر گر جائے تو ساری دیگ ناپاک ہو جاتی ہے. اس لیے جو موجودہ نظام ہے وہ وائلیشن کر کے آیا. وائلیشن کرنے والے کون ہے؟ یعنی جو نگران چیف جسٹس جو تھا اسی 17 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو طریقہ کار انتخاب ہے مائنورٹی کا یہ یعنی رانگ ہے. جب رانگ ہے تو پھر اسی چیف جسٹس نے یعنی.
لیکن آپ جی سالک صاحب آپ کسی اور موضوع کی جانب جا رہے ہیں. ہم
جی موضوع کی طرف آئے تو ہمیں ڈیموکریٹک طریقے سے اگر ہمیں رائٹ وائٹ کون سے رائٹ ہم کنہوں نے دینے ہیں کون؟ ہم تو خود رائٹ والے, ہم تو انٹرفیتھ کے تحت ملک بنا ہوا ہے. ہم تو رائٹ یہ یونائٹیڈ نیشن نے ہمیں رائٹ جو ہے وہاں پر سیو کیے ہوئے ہیں اسکور کیے ہوئے ہیں کوئی. لیکن ابھی موجودہ نظام جو ہے ہمارا مائنورٹی ڈے جو ہے یہ کس بنیاد پر مائنورٹی ڈے؟ یعنی اگر کوئی یعنی حکومتیں جتنی کر کے گئی ہیں آپ کا سمجھتے ہیں کہ جتنے فیصلے کر کے گئی ہیں حکومتیں وہ ٹھیک تھے؟ اگر ٹھیک تھے موجودہ.
اوکے جے سالک صاحب آپ کسی اور موضوع کی جانب جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. ہم سننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ایم این اے ڈاکٹر رمیش مکرانی اور سینیٹر شبلی فراز کو اس موضوع پہ مدعو کیا تھا, لیکن دونوں میں سے کسی کی لائن جو ہے ٹیلی فون لائن وہ مل نہیں رہی ہے. پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. اور آج جو ہے ہیپیٹائٹس جگر کا سرطان جس کو بھی کہتے ہیں اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے اس دن کی کیا اہمیت ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے طبی ماہر ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب, اس ٹاپک پہ ان سے بات ہوگی. ہیپیٹائٹس کا یہ عالمی دن منانے کا مقصد جو ہے وہ جگر کی اس بیماری سے بچاؤ کے طریقے اور عام سطح پر آگہی کو عام کرنا ہے. ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب بتایا جا رہا ہے آپ لائن پہ ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے مجھے.
جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے, 4 منٹ پروگرام میں ختم ہونے میں رہ گئے ہیں ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب, کہ ہیپیٹائٹس کے علامات جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی ہیپیٹائٹس جو ہے وہ جو میجر اگر آپ دیکھیں تو ہیپیٹائٹس بی اور سی کو ایک گروپ میں آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اے اور ای کو ایک سائڈ پہ, کیونکہ اے اور ای پانی کے استعمال سے اور کھانے کے استعمال سے ہوتا ہے, جبکہ بی اور سی جو ہے وہ اتائیوں سے انتقال خون سے ایک ہی نیڈل سے انجیکشنز لگوانے سے اس طرح کی چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو اے اور ای کی علامات الگ ہیں اور بی اور سی کی علامات الگ ہیں. اے اور ای میں بہت زیادہ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, اس کو پیلا یرکان بھی کہتے ہیں, اس میں الٹیاں آتی ہیں بہت ساری لوگوں کو, اور جو مریض ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے کے اندر ریکور کرتا ہے پوری طرح واپس, اور ایک نارمل سائیکل ہوتا ہے وائرس کا. اور یہ گندا پانی پی لینے سے, سیوریج ملا ہوا پانی پی لینے سے, یا اس طرح کی کسی ذریعے سے یہ ہیپٹائٹس ہی ہو سکتا ہے. اور لاہور میں آج کل کافی کیسز اس کے ہیپٹائٹس سی کے سامنے آئے ہیں, خاص طور پہ اندرون شہر میں, اور ہم نے ڈپٹی کمشنر کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ
بلکہ یہ پورے ملک میں اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو ہیپٹائٹس میں مبتلا افراد جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں جی اس کی سب سے بڑی وجہ جو جس ہیپٹائٹس میں اضافہ ہوا ہے ہیپٹائٹس بی اور سی, اور اس کی سب سے بڑی جعلی ڈاکٹرز ہیں جو کہ ایک ہی سرنج سے مختلف لوگوں کو انجیکشن لگا رہے ہیں اور نیڈلز کی شیئرنگ کر رہے ہیں. دوسری وجہ جو ہیں وہ ڈرگ ابیوزرز ہیں, آئی وی ڈرگ ابیوزرز جو ایک ہی سرنج سے سرنج استعمال کرتے ہیں, اور اس کے لیے ضرورت ہے اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ ایسی سرنجیں لانچ کرے جس طرح جو ڈبلیو ایچ او نے ریکمینڈ کی ہیں, جو آٹو ڈسٹرکٹیبل ہیں اور ایک دفعہ کے استعمال کے بعد ضائع ہو جاتی ہیں. اس کے صرف ایک ہی ذریعہ اور ساتھ ایک جعلی ڈاکٹروں کے خلاف ایک بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے, کیونکہ اس وقت ہر 10واں آدمی پاکستان میں ہیپٹائٹس سی کا شکار ہو چکا ہے, اور جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اگر انتہائی ڈاکٹروں کو نہ روکا گیا جو لوگوں کو بے درے سرنجیں اور ٹیکے لگا رہے ہیں اور گندے اوزاروں سے آپریشن کر رہے ہیں, تو یہ بیماری اور بھی پھیلے گی. اور پلس یہ کہ جو بیوٹی پارلر بیوٹی سلونز ہیں جو خواتین کے جو ہیئر ریموول کیوٹیکل ریموو کرتے ہیں پیڈی کیور مینیکیور کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سورس ہے جو کہ جس سے اب ایچ آئی وی بھی خواتین میں جو ہے اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. और केसेस ज्यादा होंगे आपको नजर आएंगे, तो उसके लिए भी जरूरी है कि ब्यूटी पार्लर्स पे क्रैक डाउन किया जाए और उनकी रजिस्ट्रेशन कराई जाए और
या उनमें शोर पैदा किया जाए इस हवाले से कि इन तरीकों से भी हेपेटाइटिस जो है उसमें इजाफा हो रहा है मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान काजमी साहब आपका, थैंक यू सो मच। और सामीन, इसके साथ ही मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर असफर इमाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
पाकिस्तान ने तवील अरसे बाद अमरीका में लॉबिंग के लिए एक लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की हैं। तज़ा निगार कहते हैं कि वाशिंगटन में पाकिस्तान की लॉबिंग काफ़ी कमज़ोर है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अमेरिका में मौसर लॉबिंग की सख्त ज़रूरत है। अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए लॉबिंग फर्म हॉलैंड एंड नाइट खिदमात अंजाम देगी, जिसके साथ गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी सफारतखाना में मुहादे पर दस्तखत हुए। हॉलैंड एंड नाइट के एक CEO मारूफ रिपब्लिकन रहनुमा और न्यूयॉर्क से साबिक रुकन कांग्रेस टॉम रेलेंडर हैं, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी से वाशिंगटन में मुलाकात की थी। पाकिस्तानी सफारतखाने के जारी करदा अलामिया के मुताबिक हॉलैंड एंड नाइट अमरीका की सफ़े अव्वल की लॉबिंग फर्म है, जो अमरीका के सियासी मंजरनामे को पेश नज़र रखते हुए पाक अमरीका ताल्लुकात को वसूत देने और इन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने की मामलत करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी का कहना है कि हॉलैंड एंड नाइट लॉबिंग फर्म में वसी इंतजामी तजर्बा के हामिल माहरीन और बिलखसूस टॉम रेलैंड जैसे वसी तजर्बा के हामिल साबिक मेंबर कांग्रेस की मौजूदगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए दौर के आगाज़ का जरिया बनेगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत की कोशिशों के नतायज आना शुरू हो गए हैं। शाह महमूद क़ुरैशी कहते हैं,
कहाँ था कॉकस मुर्दा, इन 10 महीनों में इसको रिवाइव किया गया है, हमने वहां लोगों को इंगेज किया। इस माहौल में वो कांग्रेस जिस पे अगर इत्तफाक था तो पाकिस्तान के खिलाफ था, वहां रेजोल्यूशन आना, वहां की स्पीकर आपको दावत दे।
तजियाकारों का कहना है कि लॉबिंग फर्म पाकिस्तान को अमरीका में कई तरह की मदद फराहम कर सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुखारी कहते हैं,
उसमें यह है कि पाकिस्तान को अमेरिकन जो खासतौर पर कांग्रेस है इसकी तरफ से किस किस्म की सपोर्ट मिल सकती है और उसके जो है मल्टी डायमेंशनल है उस तमाम सपोर्ट के, जिसमें कि सबसे टॉप पर तो आती है जो पाकिस्तान में हमेशा रही है एक किस्म की मिलिट्री सपोर्ट रही है। उसके बाद एक एरिया जो कि पाकिस्तान ने बहुत मिस किया है थ्रू आउट और जिसमें कि मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व हूँ पिछले काफ़ी अरसे से, वो थी एग्रीकल्चर का एरिया, कि एग्रीकल्चर को कनेक्ट करना इंडस्ट्री के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है ना समझे कि कोर इशू है सबसे बड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर से जब आप इंडस्ट्री को कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर रहे हैं और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना सिर्फ वो इम्प्रूव होती है बल्कि उनको जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो उसमें जो एक क्वालिटी आ जाती है। तीसरा फैक्टर जो है इसमें फिर एग्रीकल्चर के बाद फिर इसमें आ जाता है एजुकेशन का। एजुकेशन में यह है कि एजुकेशन के अंदर क्योंकि अमेरिका दुनिया की लीडिंग पावर है कि जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर वर्क होता है और इसकी जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन जिंदगी के हर शोबे में फैली हुई है, जिसमें कि मेडिसिन है, जिसमें इंजीनियरिंग है और इसके अंदर हाई टेक है। ये 3-4 शोबे ऐसे हैं कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर इसके अंदर कोई लॉबिंग फर्म ऐसी हो कि जहाँ पर के आपको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं कि आपको एक्सेस मिलता है न सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बल्कि इसमें प्राइवेट सेक्टर पर भी आपको जो है उसमें एक्सेस मिलता है।
प्रोफेसर बुखारी का कहना है कि अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का तोड़ भी यही लॉबी करेगी।
लॉबिंग जो है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इंडियन जो प्रोपेगेंडा है झूठा उसको आपने एनकाउंटर करना है और उसको एनकाउंटर करने के हमारे पास जो है ना मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। पहले तो ये होती है डायमेंशन कि भाई हम लोग एज ए पर्सन जो है ना हम अपना कैसे इम्पैक्ट छोड़ते हैं जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। दूसरी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये होती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी जो एम्बेसीज हैं खासतौर पर और खासतौर फॉरेन ऑफिस है उसका क्या रोल है और उससे टॉप पर फिर आ जाती है लॉबिंग का रोल। लॉबिंग का रोल होने से कम एक चीज़ अच्छी ये ज़रूर होगी कि वो लोग अल्टीमेटली क्या होगा कि वो लोग मुख्तलिफ सेमिनार मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में कराएंगे, वो जाके कांग्रेसमैन से मिलेंगे, वहाँ जाके पाकिस्तान का जो एक नुक्ता नज़र है उसको अपना प्रेजेंट किया जाएगा।
वाशिंगटन के तजियाकार जुबैर इकबाल कहते हैं कि माजी में जिनको लॉबिंग के लिए हायर किया गया وہ مخصوص شخصیات کو اجاگر کرنے کے فرائض انجام دیتے رہے اور اس سے ملک اور قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا.
سیگل گروپ ہوتا تھا وہ اسی کام کے لیے کرتے تھے, لیکن ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ بڑے پرسنلائز قسم کے لوگ تھے, ان کا کانٹیکٹ پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا تھا اور جو وہ انٹرسٹ زیادہ تر سپورٹ کرتے تھے وہ لیڈرشپ کا انٹرسٹ ہوتا تھا, ملک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. تو افیکٹو ہونے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی فرم کو اپنا لابیسٹ بنائیں جو کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو پرسیو کریں.
واشنگٹن کے حلقے کہتے ہیں کہ شاید پہلی بار ایک پیشہ ور لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے فوائد نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ کو بھی حاصل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں لابنگ کی قانونی اجازت ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.